السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبہ الہامیہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور فرمایا کلو برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی روحانیت کی تاثیر کے ذریعے سکھایا اور اپنی رحمت کا فیض تیرے دل کے برتن میں ڈال دیا تا تجھے اپنے صحابہ میں داخل کریں اور تجھے اپنی برکت میں شریک کریں اور تا اللہ تعالیٰ کی خبر وآخرین منہم اس کے فضل اور اس کے احسان سے پوری ہو. بس اس فیض نے آپ کو جہاں روحانی نور سے منور کیا وہاں ظاہری نور بھی عطا فرمایا تاکہ نیک فطرت ہر لحاظ سے اس نور سے فیض یاب ہو سکیں, کیونکہ آخرین کا امام ہونے کی وجہ سے صرف عام صحابہ کا نور آپ کو عطا نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے بہت بڑھ کر اپنے آقا کے حسن و احسان میں نذیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مشابہ ہے, ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ بھی ذیلی طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے, جیسا کہ خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کی صفت فرمائی کہ وہ آپ سے مشابہ ہوگا. بس یہ مشابہت ضروری ہے تاکہ آقا کا جلوہ غلام میں بھی نظر آئے. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور نور اور آپ کے شمائل کا کچھ ذکر کروں گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ صحابہ آپ کے ظاہری حسن اور حلیے کو کس طرح دیکھتے تھے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام حلیے کا خلاصہ ایک فقرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مردانہ حسن کے اعلیٰ نمونہ تھے. مگر یہ فقرہ بالکل نامکمل رہے گا اگر اس کے ساتھ دوسرا یہ نہ ہو کہ یہ حسن انسانی ایک روحانی چمک دمک اور انوار اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا. اور جس طرح آپ جمالی رنگ میں امت کے لیے مبعوث ہوئے تھے, اسی طرح آپ کا جمال بھی خدا کی قدرت کا نمونہ تھا اور دیکھنے والے کو دل کو اپنی طرف کھینچتا تھا. آپ کے چہرے پر نورانیت کے ساتھ رعونت, ہیبت اور استکبار نہ تھے بلکہ فروتنی, خاکساری اور محبت کی آمیزش موجود تھی. آپ کا رنگ گندمی اور نہایت اعلیٰ درجہ کا گندمی تھا, یعنی اس میں ایک نورانیت اور سرخی جھلک مارتی تھی. اور یہ چمک جو آپ کے چہرے کے ساتھ وابستہ تھی عارضی نہ تھی بلکہ دائمی. کبھی کسی صدمے, رنج, ابتلاء, مقدمات اور مصائب کے وقت آپ کا رنگ زرد ہوتے نہیں دیکھا گیا, اور ہمیشہ چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکتا رہتا تھا. کسی مصیبت اور تکلیف نے اس چمک کو دور نہیں کیا. علاوہ اس چمک اور نور کے آپ کے چہرے پر ایک بشاشت اور تبسم ہمیشہ رہتا تھا, اور دیکھنے والے کہتے تھے کہ اگر یہ شخص مفتری ہے اور دل میں اپنے تئیں جھوٹا جانتا ہے تو اس کے چہرے پر یہ بشاشت اور خوشی اور فتح اور طمانینت قلب کے آثار کیوں کر ہو سکتے ہیں. یہ نیک ظاہر کسی بد باطن کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتا, اور ایمان کا نور بدکار کے چہرے پر درخشندہ نہیں ہو سکتا. کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے آپ کے حسن کا, آپ کے نور کا. لیکن یہ ظاہری نور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ وہ نور مصطفی میں ڈوب کر اپنے وجود کو کلیتاً اپنے آقا و مطاع کے جسمانی اور روحانی نور میں فنا کر چکے تھے, تاکہ آپ کے نور میں بھی نور محمدی نظر آئے. اپنے ایک فارسی کلام میں آپ فرماتے ہیں, وارث مصطفیٰ شدم بیقین, شدہ رنگین بے رنگ یار حسین, کہ میں یقیناً مصطفیٰ کا وارث اس حسین یار کے رنگ میں رنگین ہو کر بن گیا ہوں. فرمایا, لیکن آئینہ ام زی رب غنی اسپے صورت ماہ مدنی, لیکن رب غنی کی طرف سے آئینہ کی طرح ہوں اس مدنی چاند کی صورت دکھانے کے لیے. بس آپ کا اپنا تو کچھ نہ تھا, روح اور جسم نور محمدی کی آئینہ دار تھی. عبادات میں, عادات میں, اخلاق میں اور ہر چیز میں اپنے آقا و مطاع کے منہ کی طرف دیکھ کر اس کی پیروی کرتے تھے. اپنے اس پیارے مسیح اور مہدی اور غلام صادق کے بارے میں, اس کے مقام کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میرے اور میرے مہدی کے درمیان کوئی نبی نہیں. بس یہ مقام نبوت بھی آپ کو ملا ہے اس فنا کی وجہ سے, یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں جو حسن و احسان میں اور مقام میں نظیر بناتی ہیں. لیکن انسان نے کامل ایک ہی تھا جو صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حسنی حسانی نے بھی اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے, احمد کو محمد سے تم کس کیسے جدا سمجھے. کوئی احمدی ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت وسیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے. یہ الزام آئے دن لگتے رہتے ہیں جماعت پر, احمدیوں پر, لیکن اصل میں تو احمدی ہیں جن کو صحیح فہم و ادراک ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا, آپ کے نور کا. آقا و غلام کے تعلق کے بارے میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی ایک روایت میں فرماتے ہیں, انہوں نے ایک رویا دیکھی کہ سیدنا حضرت وسیم علیہ الصلاۃ والسلام کے, کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت وسیم علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد سعادت میں ایک دفعہ میں نے رویا میں دیکھا کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت وسیم علیہ السلام اور خاکسار تینوں ایک جگہ کھڑے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج کی طرح تابہ ہے, روشن ہے, اور آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن ہے, اور آپ مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ خاکسار ان دونوں کے مقدس ہستیوں کے درمیان میں کھڑا ہے, ان روشن چہروں کو دیکھ رہا ہے, اور اپنی خوشبختی اور سعادت پر نازاں ہو کر یہ فکرہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس قدر خوش نصیب اور بلند بخت ہیں کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پایا اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کو بھی پا لیا. کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں نے ان دونوں مقدسوں کے چہروں کی طرف نگاہ کی تو مجھے ایسا نظر آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ مبارک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے منور ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں اس رویا کے بعد جب میں دوسری رات سویا تو خواب میں مجھے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ملے اور فرمایا کہ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے. پھر فرمایا کہ میری طرف سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حضور السلام عرض کریں کر دینا. کہتے ہیں کہ میں ان دنوں اپنے وطن موضع راجے کی میں مقیم تھا, اس وقت جماعت کا نام احمدی نہ رکھا گیا تھا. میں جب صبح بیدار ہوا تو حضرت شیخ سعدی کی خواہش کے مطابق ایک عریضہ, ایک خط حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لکھ کر آپ کو تحفہ سلام, آپ کا یعنی شیخ سعدی کا سلام حضور کی خدمت میں عرض کر دیا اور اپنی رویا بھی بیان کر دی. اس کے چند روز بعد کہتے ہیں مجھے پھر رویا میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. آپ نے سلام پہنچانے پر بہت ہی مسرت کا اظہار کیا اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب دے کر فرمایا کہ یہ بطور ہدیہ ہے. جب میں نے اس رسالے کو دیکھا تو اس کے سر ورق پر نام سراج الاسرار لکھا ہوا تھا. پھر ایک روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تعریف فرماتے ہیں کہ خاتون امت الرحمان بنت قاضی ضیاء الدین صاحب مرحوم نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مرزا فضل احمد صاحب مرحوم کی وفات کی خبر آئی, یہ آپ کے بیٹے تھے, پہلے دو بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے, تو مغرب کا وقت تھا اور حضرت اقدس علیہ السلام اس وقت سے لے کر قریباً عشاء کی نماز تک ٹہلتے رہے. حضور علیہ السلام جب ٹہلتے تو چہرہ مبارک حضور کا اس طرح ہوتا کہ گویا بشرا مبارک سے چمک ظاہر ہوتی ہے. ایک روایت ہے میاں رحیم بخش صاحب کی کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت صاحب اندر چلے گئے مسجد سے, گھر چلے گئے اپنے. ہم نے پیچھے سنتیں پڑھی, اتنے میں باری کے راستے یعنی کھڑکی کے راستے سے حضور نے حضرت خلیفہ اول کو بلایا. حضور کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور حکیم صاحب سے اس کے متعلق کوئی حوالہ پوچھنا تھا یا کوئی بات پوچھنی تھی. میں نے اس کھڑکی سے جب حضور کو دیکھا, حضور کے سر پر پگڑی نہیں تھی, پٹے رکھے ہوئے تھے. اس نظارے کی میں کیفیت بیان نہیں کر سکتا. وہ مکان مجھے نور سے بھرا ہوا نظر آتا تھا, چہرے کی وجہ سے مکان منور ہو رہا تھا. آہ, اس نورانی چہرے کا جب بھی تصور آتا ہے جی میں عجیب قسم کے خیالات موزن ہوتے ہیں. اس وقت کا نقشہ اب تک میری آنکھوں میں ہے. حضور نے حضرت خلیفہ اول سے کوئی بات دریافت کی, وہ باہر آ گئے اور حضور نے پھر اندر سے کنڈا لگا لیا. حضرت وسیم علیہ السلام کے شمائل کے متعلق ڈاکٹر بشارت احمد صاحب اپنی تصنیف مجدد اعظم میں تحریر کرتے ہیں کہ 1906 میں لمبی رخصت لے کر قادیان گیا ہوا تھا. ایک روز حضرت اقدس کی طبیعت ناساز تھی, سر میں سخت درد تھا, مگر اسی تکلیف میں آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے. مجھے سامنے سے آتے نظر آئے تو گو سر درد کی وجہ سے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے, لیکن پیشانی پر ایک نور کا شعلہ چمکتا نظر آتا تھا جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی اور دل کو سرور آتا تھا. آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ غیر معمولی چمک کس چیز کی تھی. یہ تو خاص اوقات کا ذکر میں نے کیا جن کا اثر غیر معمولی طور پر دل پر رہ گیا, ورنہ آپ کے چہرے پر تقدس کے آثار ایسے نمایاں تھے اور انوار روحانی کی بارش کا وہ سماں نظر آتا تھا کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص اسے دیکھے اور متاثر نہ ہو. ہندو تک اس کے مقر تھے, یعنی اس بات کا اقرار کرتے تھے, مانتے تھے اس بات کو. کہتے ہیں کہ بٹالہ اور قادیان کے درمیان نہر کے کنارے ایک ہندو دکاندار چھاوڑی لگائے بیٹھا رہا کرتا تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ مہاراج, میں تو ہر ایک آنے جانے والے کو دیکھتا ہوں. بڑے بڑے پٹھان اور سورما یہ کہتے ہوئے ادھر سے گزرے ہیں کہ آج مرزا کا فیصلہ کر کے آئیں گے, لیکن جب واپس گئے تو مرزا کے ہی گن گاتے ہوئے گئے. مہاراج, مرزا تو کوئی دیوی کا روپ ہے. یہ ایک ہندو کی تصدیق ہے. پھر ڈاکٹر بشارت صاحب بھی ایک روایت کرتے ہیں کہ وہ آثار تقدس اور انوار آسمانی جو آپ کے چہرے پر ہر وقت نظر آتے تھے, ان کو نہ قلم بیان کر سکتی ہے نہ فوٹو دکھا سکتا ہے. جس وقت آپ ایک چھوٹے سے دروازے کے ذریعے گھر میں سے نکل کر مسجد میں تشریف لاتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ایک نور کا جھمگٹا سامنے آ کھڑا ہوا. سب سے پہلے خاکسار نے حضرت اقدس کو سیالکوٹ میں 1891 میں دیکھا تھا. آپ حکیم حسام الدین مرحوم کے مکان سے نکلے, گلی میں سے گزر کر سامنے کے مکان میں چلے گئے, لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک نور کا پتلا آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا. جو مقدس سے مقدس شکل میرا ذہن تجویز کر سکتا تھا اور وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا, اور بے اختیار میرے دل نے کہا کہ یہ شکل جھوٹے کی نہیں بلکہ کسی بڑے مقدس انسان کی ہے. ایک دفعہ سردیوں کا موسم تھا, میں قادیان گیا ہوا تھا. شام کا وقت اور بارش ہو رہی تھی اور نہایت سرد ہوا چل رہی تھی. مسجد مبارک میں جہاں نماز مغرب پڑھی جاتی تھی کچھ اندھیرا سا ہو رہا تھا. حضرت اقدس اندر سے تشریف لائے تو موم بتی روشن کی ہوئی آپ کے ہاتھ میں تھی, جس کا عکس آپ کے چہرے مبارک پر پڑ رہا تھا. اللہ اللہ, جو نور اس وقت آپ کے چہرے پر مجھے نظر آیا وہ نظارہ آج تک نہیں بھولتا. چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا جس کے سامنے وہ شمع بے نور نظر آتی تھی. حضرت چودھری برکت علی خان صاحب گڑھ شنکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیعت کی منظوری آنے کے ایک مہینے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب یعنی حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب سے عرض کیا کہ میں قادیان جا کر دستی بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں کبھی گڑھ شنکر سے باہر نہیں نکلا، نہ ریل کبھی دیکھی ہے، مجھے قادیان کا راستہ بتا دیں. آپ نے کہا یہاں سے بنگا پہنچو، وہاں میاں رحمت اللہ صاحب مرحوم باغاں والا کی دکان پر جا کر ان سے کہنا کہ پھگواڑا ریلوے اسٹیشن راستہ بتا دیا انہوں نے، پھر وہاں سے بٹالہ چلے جانا، بٹالے رات کو 10 بجے پہنچ جاؤ گے اور ٹھہرنے کی کوئی جگہ مہیا نہیں ہے، اسٹیشن پر ٹھہر جانا تو اور بٹالہ سے پھر قادیان کچی سڑک جاتی ہے، صبح فجر کے بعد قادیان چلے جانا. تو کہتے ہیں میں روانہ ہوا اور جب بٹالے اسٹیشن سے نکلا تو سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر پڑی. میں نے کہا کہ مسجد میں رات کا گزار لیتے ہیں، صبح قادیان تو چلے جانا ہے. مسجد میں کہتے ہیں ابھی میں گیا ہی تھا، تھوڑا وقت ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور آ کر کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا مسافر ہوں، قادیان جانا ہے. اس نے گالی دیتے ہوئے سختی سے کہا کہ خبیث مرزائی آ کر مسجد کو خراب کر جاتے ہیں، صبح مسجد دھونی پڑے گی، تم یہاں سے نکل جاؤ. اور میں نے کہا میں تو یہاں آیا ہوں، میں رات گزاروں گا، میں نے نہیں جانا، کس طرح تم مجھے خدا کے گھر سے نکال سکتے ہو؟ تو پھر وہ گالیاں دیتا ہوا چلا گیا. کہتے ہیں صبح کی نماز میں نے پہلے وقت میں پڑھ لی اور قادیان کے روانہ ہوا. کہ مسجد مبارک میں کہتے ہیں جب میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھڑکی میں سے مسجد مبارک میں تشریف لائے. میں نے جب حضور کو دیکھا تو بے اختیار میری زبان سے نکلا کہ یہ تو سراپا نور ہی نور ہے، یہ تو سچوں اور راست بازوں کا چہرہ ہے، یہ وہی شخص ہے جس کی بابت اخبار الحکم میں کلمات طیبات حضرت امام الزمان پڑھا کرتا تھا اور جس مقدس وجود کی مجھے تلاش تھی. پھر محمد صدیق صاحب گھگیاٹ کے، ان کا ایک روایت ہے رجسٹر روایات صحابہ میں، کہتے ہیں کہ مجھے نبی اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شرف زیارت بطفیل امویم جناب مولوی فخر الدین صاحب سابق ہیڈ کلرک کیمل کور حال مہاجر محلہ دارالفضل قادیان غالباً مارچ 1903 میں ہوا، جبکہ ابھی آپ مجھے اپنے ہمراہ گھر سے قادیان دارالعمان لے گئے. میری عمر اس وقت کوئی 10 سال کی ہوگی. ہم بے شمار لوگ بھاگ بھاگ کر بیلی کا پردہ ہٹا ہٹا کر زیارت کرتے تھے. چھوٹی بیل گاڑی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کور تھی، پردہ تھا، اس کو پردہ اٹھا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے اور ترس ترس کر دیکھتے تھے. میں اگرچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے پیدائشی احمدی تھا، مگر مسجد مبارک میں 3-4 دوستوں سمیت حضور کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کا موقع نصیب ہو گیا. بعد بیعت حضور نے لمبی دعا فرمائی. بیعت کے کلمات کہلواتے وقت جو درد اور انکسار حضور کی زبان مبارک اور منور چہرے سے ہوتا تھا، اس کا نقشہ تو کوئی بشر کیا کھینچ سکتا ہے. پھر حضرت فضل احمد صاحب پٹواری حلقہ گرداس ننگل ترتیب گرداسپور روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعد فراغت مقدمہ مولوی کرم دین صاحب دارالعمان تشریف لائے تو آپ شام کے وقت تشریف لائے اور نماز مغرب میں کچھ دیر ہو گئی. حضور جس وقت مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں اجالا ہو گیا، وہ روشنی فدوی کی آنکھوں میں اب تک موجود ہے. پھر حضرت چودھری علی محمد صاحب گوندل چک 99 شمالی ضلع سرگودا لکھتے ہیں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات سے 7 دن پہلے جو مسلم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے بچپن میں فوت ہو گئے تھے ان کی وفات سے 7 دن پہلے بہمراہی مولوی غلام حسین والد مولوی محمد یار عارف چک 98 شمالی اور 2 ہمراہی جن کے اب نام یاد نہیں ہم چاروں بیعت کی ورث سے قادیان گئے. اس سے پہلے میں نے بدریہ خط بیعت کی ہوئی تھی. ہم چاروں آپ کے مکان پر چلے گئے. آواز دینے پر آپ باہر تشریف لائے. مکان کے باہر 2 چارپائیاں ایک بڑی اور ایک چھوٹی پڑی ہوئی تھی. آپ نے ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بڑی چارپائی پر بیٹھ جاؤ اور آپ چھوٹی چارپائی پر بیٹھ گئے. ہم چونکہ آگے پیروں سے ڈرے ہوئے تھے ہم نیچے بیٹھنے لگے مگر آپ نے دوبارہ مجبوراً کہا کہ چارپائی پر بیٹھو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آخر ہمیں مجبوراً چارپائی پر بیٹھنا پڑا. اس سے آپ کے اخلاق حسنہ کا پتہ لگتا ہے کہ کس قدر وسیل قلب تھے. کہتے ہیں کہ میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں سب سے نچلی طرف بیٹھا. مولوی غلام حسین جو حضرت مولوی محمد یار عارف صاحب کے والد تھے مجھ سے بڑی عمر کے تھے اور خوب مولویانہ بالشت بھر چمکدار سیاہ داڑھی تھی اور بیٹھے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عین سامنے تھے. میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مولوی غلام حسین صاحب پر اپنی نظر شفقت فرماویں گے مگر آپ نے میرے اس خیال کے برخلاف کیا اور آپ نے میرے ہی ہاتھ پر دست شفقت رکھا. باقی ساتھیوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور آپ نے ہماری بیعت لی. عین اس وقت جب کہ آپ نے اپنا دست مبارک میرے ہاتھ سے مس کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی چیز بجلی کی طرح میرے تمام جسم میں سرایت کر گئی ہے. اس وقت آپ کا جلال اس قدر تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں اس وقت آپ کی شان کا کوئی انسان نہیں. اس وقت ہم نے آپ کو نبی سمجھ کر بیعت کی تھی. اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں بڑوں کا ہی لحاظ نہ تھا بلکہ چھوٹوں پر بھی دست شفقت تھا. آپ کی وفات پر ہمارے چک میں بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور احمدیہ سے منحرف ہونے لگے مگر باوجود ان پڑھ ہونے کے مجھ پر اللہ تعالیٰ کے فضل نے اور احمدیت کے جلال نے وہ اثر ڈالا ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی احمدیت چھوڑ جائے مگر میں احمدیت کو نہ چھوڑوں گا. حضرت نظام الدین صاحب پوسٹ ماسٹر نبی پور روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سخت بیمار تھا قریب المرگ ہو گیا. میں بے ہوشی کی حالت میں تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو کمرہ فوراً نوراً لا نور ہو گیا. ایک الماری جو بوتلوں سے دوائیوں سے قدرتاً بھری ہوئی تھی اپنے دست مبارک سے کھول کر ایک بوتل کے لیبل پر انگوشت مبارک رکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا منشی جی اس سے 20 بوندیں پیو. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بخش دی. پھر حضرت سید میر عنایت علی شاہ صاحب لدھیانہ ایک روایت کرتے ہیں کہ ہماری برادری میں ہی خان بہادر ڈپٹی امیر علی شاہ صاحب مرحوم کا مقام تجویز کیا گیا. چنانچہ ڈپٹی صاحب مرحوم کو کہا گیا حضرت مسیح موعود صاحب نے وہاں تشریف لے جانی تھی اس وقت ٹھہرنے کے لیے تو ڈپٹی امیر علی شاہ صاحب کا مکان تجویز ہوا کہ وہاں رہائش فرمائیں گے. تو کہتے ہیں کہ چنانچہ ڈپٹی صاحب مرحوم کو کہا گیا کہ اپنے تکلفات کا سامان اٹھا لیجیے قالین صوفے وغیرہ جو پڑے ہیں وہ وہاں سے اٹھا لیں کیونکہ حضرت مرزا صاحب کی آمد پر غربا نے بھی آنا ہے اور یہ ایک للہی محفل ہوگی آپ کو بعد میں کوئی شکایت نہ ہو. لیکن ڈپٹی صاحب مذکور کے مختار نے بتلایا کہ ہمارے قالین گاؤں تک یہ ایک بزرگ انسان کے قدموں سے برکت حاصل کریں گے. اس میں ہماری خوشی ہے. چنانچہ حسب تحریر جب حضور لدھیانہ کے لیے روانہ ہوئے شہر میں ایک شور پڑ گیا اور پبلک اسٹیشن پر پہنچی بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اسٹیشن پر. بعض پلیٹ فارموں سے اندر اور بہت باہر کھڑے رہے سوائے میر عباس علی شاہ کے کوئی حضور پر نور کے چہرے سے واقف نہ تھا. میں بھی مین گیٹ یعنی صدر دروازے پر کھڑا تھا. میر صاحب اندر گئے, میں ٹکٹ کلیکٹر کے پاس اکیلا ہی کھڑا تھا. گاڑی کی آمد پر میر صاحب مذکور اندر گاڑیوں میں تلاش کرنے لگے. حضرت صاحب اگلی گاڑی سے یکایک اتر کر بنفس نفیس صدر دروازے پر تشریف لے آئے. اس وقت حضرت صاحب کے ہمراہ تین آدمی تھے, میں گو پہچانتا نہ تھا. میں نے مسافروں کے چہرے پر نظر دوڑائی. حضرت اقدس کی سادگی اور نورانی چہرے سے میں نے مان دل میں خیال کیا کہ یہی حضور والا صفات ہیں ہوں گے, اور میں نے مسافہ کر لیا, ہاتھوں کو بوسہ دیا. تین آدمی جو ہمراہ تھے وہ یہ تھے: مولوی جان محمد صاحب, والد میاں بگا صاحب مرحوم, حافظ حامد علی صاحب مرحوم, اور لالا ملاوا مل صاحب. پھر ایک روایت میاں فروز الدین صاحب ولد میاں گلاب الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی ساکن سیالکوٹ کی ہے, کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے مسیحیت کا دعویٰ کیا تو میرے دادا صاحب نے کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کی بیعت کر لی اور سارے خاندان کو کہا کہ میں ان کا اس زمانے سے واقف ہوں جب کہ حضور یہاں ملازم تھے, اس لیے آپ لوگ میرے سامنے بیعت کریں, یہ منہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا. چنانچہ 1892 میں ہمارے سارے خاندان نے بیعت کر لی. پھر ایک روایت ہے ڈاکٹر عبد المجید صاحب خان صاحب ابن مکرم قدرت اللہ خان صاحب مہاجر شاہ جہان پوری کی, کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا, قریب 1 بجے دن آپ جلدی جلدی چھت پر سے اتر کر باہر تشریف لے گئے. میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں حضور کے پیچھے چلا کہ دیکھوں حضور اس وقت دوپہر میں کہاں تشریف لے جاتے ہیں, جبکہ ایک بورڈ کے درخت کے پاس جو زنانہ جلسہ گاہ ہے تشریف لے گئے. تو اچانک پھر کر دیکھا تو مجھ کو کہا کہ تم میرے پیچھے مت آؤ. چنانچہ میں اس درخت کے پیچھے ٹھہر گیا. آپ اس درخت سے قریب 2 فرلانگ جا کر ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور میرا خیال ہے قریب 10 منٹ وہاں بیٹھے رہے یا کچھ عرصہ. چونکہ فاصلہ زیادہ تھا میں نہ معلوم کر سکا کہ آپ دعا کر رہے ہیں یا کیا. اس وقت مجھے خیال آیا کہ کیونکہ حضور نے مجھے اپنے ساتھ آنے سے منع کیا تھا, میں واپس آ گیا اور اپنی والدہ مرحومہ کو اس واقعے کا ذکر کیا. اس وقت زور کی اذان ہوئی تو حضور بھی تشریف لے آئے. وہاں میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ چمک رہا تھا. یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملی ہوگی. پھر ایک روایت ہے مولوی فضل اللہ صاحب قادیان کی, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ بعد نماز مغرب حضور شاہ نشین پر مشرق کی طرف رخ فرمائے تشریف فرما تھے اور چاند کی تاریخ 15 یا 16 غالباً تھی. اندھیرے میں جب مشرق سے چاند طلوع ہوا تو یہ عاجز مغرب کی طرف حضور کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. مجھے نظر آیا کہ حضور کے چہرے مبارک سے شعائیں نکلتی ہیں اور چاند کی شعاؤں سے ٹکراتی نظر آتی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1904 میں جب حضرت مسیح علیہ السلام لاہور تشریف لے گئے تو وہاں ایک جلسے میں آپ نے تقریر فرمائی. ایک غیر عمدی دوست شیخ رحمۃ اللہ صاحب وکیل بھی اس تقریر میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ دوران تقریر میں میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سر سے نور کا ایک ستون نکل کر آسمان کی طرف جا رہا تھا. اس وقت میرے ساتھ ایک اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہا دیکھو وہ کیا چیز ہے. انہوں نے دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ تو نور کا ستون ہے جو حضرت مرزا صاحب کے سر سے نکل کر آسمان تک پہنچا ہوا ہے. اس نظارے کا شیخ رحمۃ اللہ صاحب پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی دن حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی. حضرت میاں غلام محمد صاحب رائیں پھر اچھی ضلع گرداسپور روایت کرتے ہیں کہ میں نے 1907 میں بیعت کی اور متواتر ہم اسی طرح جمعہ پڑھنے جاتے رہے. بعد میں حضور لاہور گئے اور ہمیں معلوم ہوا کہ حضور اسال کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے اور مخالفین نے مشہور کیا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور وفات کے بعد حضور کا چہرہ سیاہ ہو گیا نعوذ باللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اپنے لڑکوں ابراہیم و جان محمد کو ساتھ لے جایا کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں. تو یہ دونوں لڑکے حضور کے پاؤں کو چمٹ جاتے تھے اور حضور بڑے خوش ہوتے تھے. اور جب حضور وفات پا گئے میں ماں جماعت و ماں اپنے ان بچوں کے قادیان پہنچا اور لڑکوں کو بھی حضور کا چہرہ دکھایا اور آپ بھی دیکھا اور لڑکے بار بار مجھے کہتے اے لالا ہمیں میاں کا چہرہ دکھا, اور سخت روتے کہ جب ہم آتے تو حضور کو لپٹ جاتے, اب ہم کس کے ساتھ لپٹیں گے. اس طرح کوئی چار دفعہ حضور کا چہرہ ان کو دکھایا, جس طرح ہم سنا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سنا کرتے تھے کہ آن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے, ویسا ہی ان کا نورانی چہرہ ہے. اس سے پہلے نہ کوئی ایسا ہوا اور نہ آئندہ. گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل تھے, یہ ان کے عکس ہیں. یعنی جو نعوذ باللہ دشمنوں نے مشہور کیا ہوتا ہے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, ہم نے تو چہرہ دیکھا کہ سنا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا چہرہ مبارک نورانی تھا. تو یہاں بھی ہمیں نور نظر آیا کیونکہ وہ ذیل تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ تو اصل تھے, یہ ان کے عکس ہیں. اور پھر حضرت مولوی نور الدین صاحب کی بیعت کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے اور پھر کہتے ہیں ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات بیان کر کے تبلیغ کرنی شروع کر دی. رجسٹر روایات صحابہ میں سے کچھ واقعات میں نے لیے تھے, ویسے اس میں بے انتہا واقعات ہیں, کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو آئندہ بھی بیان ہوتے رہیں گے. اب میں بعض ایسی روایات بیان کروں گا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے روحانی معیاروں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نور سے حصہ پانے کی وجہ سے اعلیٰ مقام کی نشاندہی کرتی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے انتخاب خلافت کے بعد وقت بعض دنیا داروں پر ابتلا آیا اور جماعت سے علیحدہ بھی ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو محفوظ رکھا اور بعض کی فوری رہنمائی بھی فرمائی. اس ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد احمدیہ پشاور میں بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس مکرمی میاں شمس الدین صاحب امیر جماعت احمدیہ پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھ پر اچانک کشفی حالت طاری ہو گئی. میں نے دیکھا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تشریف لائے ہیں. آپ کا دل مجھے سامنے نظر آ رہا تھا جس میں کئی روشن سورج چمک رہے ہیں, جن کی چمک اور روشنی بڑے زور کے ساتھ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے, اور آپ کے دل کے سامنے میرا دل ہے جس میں بلب کی روشنی کے برابر روشنی نظر آتی ہے. جو بزرگ تھے, نیک فطرت تھے, سعید فطرت تھے, اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ بیعت میں شامل فوراً ہو گئے تھے, پھر بھی مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے بعض کشوف روایت دکھاتا ہے. ایک روایت ہے مکرم سونے خان صاحب سٹھیانہ ہوشیارپور کی, کہتے ہیں اب میں صداقت و خلیفہ ثانی بیان کرتا ہوں جو میرے پر ظاہر ہوئی. جس وقت احرار کا زور تھا اور مستریان نے حضور پر تہمت لگائی تھی, یہ ایک اور واقعہ ہوا جب احرار زور شور مچایا اور اندرونی فتنہ بھی اٹھا اور بیرونی فتنہ بھی اٹھا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ میرے پیر کی عزت رکھ, وہ تو میرے مسیح کا بیٹا ہے. بہت دعا کی اور بہت درود شریف اور الحمد شریف پڑھا اور دعا کرتا رہا. تو کہتے ہیں خواب عالم شہود میں ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے بیان کیا کہ مشرق کی طرف بڑا گاؤں میں مولوی آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کو ہم نے جڑ سے اکھیڑ دینا, اور بندہ اور برکت علی احمدی اور فتح علی احمدی کو ساتھ لے کر خواب ہی میں ان کی طرف روانہ ہوئے. یعنی وہ ان کو لے کر تین آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے. کہتے ہیں جب ہم موضع پنڈوری قد میں پہنچے, اس وقت نماز اثر کا وقت ہو گیا اور میں نے امام بن کر ہر دو احمدی کو نماز پڑھانی شروع کر دی. اتنے میں خیرت خان اور غلام غوث احمدی پھگلانا بھی آ گئے. میں نے آسمان کی طرف دیکھا, آسمان پر دو چاند ہیں, ایک چاند بہت روشن ہے, دوسرا چاند مربع شکل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ بے نور ہے, روشنی نہیں ہے. میرے دیکھتے دیکھتے اس میں روشنی ہونے لگ گئی, غرضی کہ وہ چاند دوسرے چاند کے برابر روشن ہو گیا. میں نے دعا کی کہ یہ دونوں ایک قسم کی روشن ہو گئے ہیں. اس وقت مجھے ندا ہوئی, آواز آئی کہ پہلا چاند مرزا صاحب یعنی مسیح موعود علیہ السلام ہیں, اور یہ دوسرا چاند جو اب روشن ہوا ہے یہ میاں بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی ہیں. اس خلیفہ ثانی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے موعود بیٹے تھے, جن کے بارے میں بے شمار پیشگوئیاں پیدائش سے پہلے تھیں. مسلم موعود کی پیشگوئی سب سے مشہور ہے اور ہر احمدی جانتا ہے. آپ کے دور خلافت میں باوجود انتہائی نامساعد حالات کے تبلیغ اسلام اور انوار محمدی پھیلانے کا بہت وسیع کام ہوا ہے. اس وقت بھی فتنے اٹھتے تھے اور اب بھی وقتاً فوقتاً بعض فتنے اٹھ جاتے ہیں اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے نام پہ اٹھتے ہیں. یہ عموماً دیکھا گیا ہے جماعت میں بیچارہ کوئی مجذوب کچھ اس کا دماغ ہل جائے تو, اور جس کو کچھ سوجھے نہ سوجھے کم از کم وہ مسلم عہد ہونے کا ضرور دعویٰ کرتا ہے. لیکن اصل خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت تو بیچارے مجبور ہیں, دماغی حالت ایسی ہوتی ہے, لیکن اس کو بھڑکانے والے اس فتنے میں شامل ہونے والے بعض ایسے لوگ جو جماعت میں رہ کر اس فتنے کی پشتنائی کر رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً منافق ہوتے ہیں, یا ایسے لوگ ہیں جو پھر جماعت کو بھی چھوڑتے ہیں اور اس کی پشت پناہی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ فساد پیدا کیا جائے اور جماعت میں رخنا ڈالا جائے. باقی جہاں تک سوال ہے مسلم عہد ہونے کا, وہ تو ایسی واضح دلیلیں ہیں کہ کوئی بیوقوفی ہو تو ہو جو اس پہ یقین نہ کرے. ایک اور روایت ہے حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ کی, کہتے ہیں کہ خاکسار نے ایک دفعہ سیدنا حضرت خلیفہ ثانی کی خدمت میں تحریر کیا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد حضور کے فیضان سے مجھے غسل دماغ نصیب ہوا ہے, اب اگر قلبی غسل اور انارت کا افاضہ حضور کے طفیل ہو جائے تو دماغ کے ساتھ قلب بھی منور ہو جائے گا. یعنی انار جو باطنی نور ہے وہ بھی مجھے پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرما دے. تو کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد حضور نے قادیان کی مسجد مبارک میں مجلس علم و عرفان میں تقریر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے فرضوں کے بعد 12 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور 12 دفعہ دروشی پڑھا کریں. یہ ہدایت زیادہ تر ممبران خدا الحمدیہ کو تھی, لیکن خاکسار نے اسی دن سے اس پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا اور آج تک بالالتزام اس ہدایت پر عمل پیرا ہے. کہتے ہیں کہ اس عمل سے بفضل تعالیٰ مجھے بہت سے فوائد حاصل ہوئے, جن میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے تصفیہ قلب یعنی دل کی پاکیزگی اور تجلیہ روح کے ذریعے یعنی روح کو کی روشنی کے ذریعے ایک عجیب قسم کی انارت محسوس ہوئی, ایک عجیب قسم کی روشنی محسوس ہوئی ہونے لگی. اور جس طرح آفتاب و مہتاب کی روشنی کو آنکھ محسوس کرتی ہے, اسی طرح میرا قلب دعا کے وقت اکثر کبھی بجلی کے کمکمے کی طرح اور کبھی گیس لیمپ کی طرح منور ہو جاتا ہے, اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا وجود سر سے پاؤں تک باطنی طور پر نورانی ہو گیا ہے. اور جب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کی توفیق ملے, یا صحابہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام میں سے کسی مقدس وجود کی ابتدا کا موقع نصیب ہو اور نماز باقرات جہر ہو رہی ہو, تو بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر لفظ سے نور کی شعائیں نکل کر میرے قلب پر مستولی ہو رہی ہیں, اور اس وقت ایک عجیب نورانی اور سرور بخش منظر محسوس ہوتا ہے. ابھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الذی، ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمت آنے خفیفت آنے علی اللسان، ثقیلت آنے فی المیزان، حبیبت آنے الی الرحمن، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الذی، کہ ایسے کلمات دو جو زبان کو کہنے پہ بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ سے کی فضل کو کھینچنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور یہ وہ یہ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہامی جو دعا ہے وہ بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس میں درود بھی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، جو ابلی کی دعاؤں میں جو میں نے شامل کروائی تھیں دعائیں، اس میں ایک درود یہ بھی تھا، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے ہمیشہ۔ کیونکہ دوشی ہو یہ دعا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح جو ہے، یہ دل کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس زمانے میں جو لہو و لعب کا زمانہ ہے، ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو جاری رکھنے والے بن سکیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل بھی اس نور سے منور ہوں گے، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہم جذب کرنے والے ہوں گے۔ بس درود اور عبادات سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سجانا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کے نورانی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ غیروں کو کس طرح بتاتا ہے، لیکن بعض بعض قسمت ایسے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دے دے پھر بھی اس سے فیض نہیں پا سکتے۔ بس مولانا غلام رسول صاحب راجی کی فرماتے ہیں کہ میری برادری میں سے میرے ایک چچا داد بھائی میاں غلام احمد تھے، ان کی کچھ جداد موضع لنگا ضلع گجرات میں بھی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک تحریر کے کام کے لیے فرمائش کی، جس کی تعمیل کے لیے میں ان کے ہمراہ موضع لنگا چلا آیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے میں دوپہر کا وقت اکثر ان کے دالان کے پیچھے ایک کوٹھڑی میں گزارا کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول میں دوپہر کو اس کوٹھڑی میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے سنا کہ غلام احمد کی خالہ اور والدہ کہہ رہی تھی کہ اس رسول یعنی مولوی غلام رسول صاحب کا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ گاؤں گاؤں اور گھر گھر میں لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، اس نے تو مرزائی ہو کر ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس روز برابر کی کوٹھی میں بھائی غلام احمد بھی سویا ہوا تھا، اس نے بیدار ہوتے ہی ان کی یہ مغالظات سنی تو کہنے لگا تم کیا بکواس کر رہی ہو، میں نے تو ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ غلام رسول پر آسمان سے اتنا نور برس رہا ہے کہ اس نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم جسے بڑا سمجھتی ہو، تم جسے برا سمجھتی ہو وہ خدا کے نزدیک برا نہ ہو۔ اتنے میں بھی کوٹھی سے باہر نکل آیا اور ان کو احمدیت کے متعلق سمجھاتا رہا، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ یہی میاں غلام احمد جس پر اللہ تعالیٰ نے رویا کے ذریعے سے اتمام حجت کر دی تھی، میرا اتنا مخالف اور دشمن ہو گیا کہ علماء کو بلا کر بھی احمدیت پر حملے کراتا اور مجھے ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ آخر میرے مولا کریم نے میری نصرت کے لیے مزراجی کی میں تعاون کے عذاب کو مسلط کیا اور غلام احمد اور اس کے ہم نواؤں کا صفایا کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں، اور ہمارا یہی مذہب ہے، کہ کسی شخص پر خدا کا نور نہیں چمک سکتا جب تک آسمان سے وہ نور نازل نہ ہو۔ یہ سچی بات ہے کہ فضل آسمان سے آتا ہے، جب تک خدا خود اپنی روشنی اپنے طلبگار پر ظاہر نہ کرے۔ اس کی رفتار ایک کیڑے کی مانند ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ وہ قسم قسم کی ظلمتوں اور تاریکیوں اور راستہ کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی روشنی اس پر چمکتی ہے تو اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ نور سے معمور ہو کر برق کی رفتار سے خدا کی طرف چلتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے وہ نور عطا فرمائے جس کا جو اس کا حقیقی نور ہے، جو اس کے پیاروں سے محبت کرنے سے ملتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے طریقے اس زمانے کے امام نے نور محمد سے سبق اگر ہمیں سکھائے۔ ہم دنیا کی لغویات میں پڑھنے کے بجائے اپنے خدا سے اس نور کے ہمیشہ طلبگار رہیں اور ان لوگوں میں شمار ہوں جو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اس دعا کے اثرات دکھائے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے یہ نور دائمی بن کر ہمارے ساتھ رہے۔ آمین۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔
ما كان